گا ایک موجود ہے نظام، تو پھر فوج کو یہ اختیار کیوں دیا جائے کہ وہ فیصلے کرے، اور جو اس کا کام نہیں ہے
صحیح.
اور اس کا کام جو ہے وہ عدالت لگانا، جو پہلے چار دفعہ جب ملٹری ڈکٹیٹرشپ قائم ہوئی تو اس میں جس قسم کے فیصلے کیے گئے وہ بہت قابل اعتراض تھے اور لوگوں کو بہت تلخ تجربات تھے اس کے.
صحیح. میری صاحب آپ کو آپ کو آئیڈیا ہوگا امریکہ کے اندر بھی ہیبیس کارپس جیسے ایکٹس موجود ہیں. 2001 کی دہشت گردی کے بعد بھی کچھ خاص گنجائشیں دی گئیں سیکیورٹی کے اداروں کو. تو کیا اس تناظر میں آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ پاکستان کے بھی سیکیورٹی کے اداروں کو لیجسلیٹو بزنس کی حد تک کہیں نہ کہیں سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے؟
دیکھیے بات یہ ہے کہ ابھی تک ان تمام جو اقدامات کیے گئے ہیں
جی
اس کے باوجود کچھ کم ضرور ہوئے ہیں دہشت گردی کے واقعات، لیکن مکمل طور پہ قابو نہیں پایا جا سکا.
صحیح.
اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایڈمنسٹریٹو ڈیسیژن سے یہ جو مینس ہے یہ قابو نہیں آئے گا. اس کے لیے جس نفسیاتی جنگ کی ضرورت ہے، عوام کو جس طرح انوالو کرنے کی ضرورت ہے اور جس طرح ان کا مائنڈ سیٹ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، وہ جب تک نہیں ہوگا اس کو آپ عدالتوں کے ذریعے سے یا سزاؤں کے ذریعے سے یا پھانسیوں کے ذریعے سے آپ اس پہ قابو نہیں پا سکتے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئین کو پامال نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے کہ دہشت گردی بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان کا اس وقت، لیکن آئین جو ہے وہ سپریم ہے، اور اگر کوئی ایسا اقدام جس پہ یہ شبہ کیا جا سکے
صحیح
کہ یہ آئین سے ماورا ہے، اس پہ ہماری سپریم کورٹ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس کو ریویو کرے اور تجزیہ کرے کہ جو قانون بنایا گیا ہے.
صحیح.
سپریم کورٹ ہمیشہ ان قوانین کو ریویو کر سکتی ہے، تجزیہ کر سکتی ہے.
جی جی.
جو پارلیمنٹ بناتی ہے اس کا کام ہے اس کا تجزیہ کرنا.
صحیح.
تو یہ فیصلہ جب آ جائے گا تو پتہ لگ جائے گا کہ سپریم کورٹ کا کیا موقف ہے.
جی. ابھی کچھ کہنا بہت قبل از وقت ہے، لیکن کچھ جو ماہرین ہیں جن سے ہماری بات ہوئی ہے، جنہوں نے ان پروسیڈنگز کو بہت قریب سے فالو کیا ہے، ان کا خیال ہے کہ شاید ایپیکس کورٹ جو ہے یہ ملٹری کورٹس کی جو پروویژن رکھی گئی تھی اس کے اگینسٹ ڈیسیشن دے سکتی ہے. یہ ایک خیال ہے. امجد ملک صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے، چیئر ہے ایسوسی ایشن آف پاکستانی لائرس کے، لنڈن میں مقیم ہیں، ہیومن رائٹس ایکٹیویسٹ بھی ہیں. امجد ملک صاحب، ڈاکٹر میتھیسن صاحب ہمارے ساتھ ہیں، آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا، یہی اگین ملٹری کورٹس کی بات ہو رہی ہے، ہمیں یاد ہے کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی اس پہ موقف لیا تھا، گیون کنڈیشنز میں کیا پاکستان کے اندر یہ ہونی چاہیے؟ ہم اس پہ فیصلے پہ بات نہیں کرنا چاہیں گے کیونکہ اب اس پہ ایک طویل بحث کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے، کسی بھی وقت یہ فیصلہ تفصیل سے آ بھی جائے گا، لیکن بظاہر شاید یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو اشارے مل رہے ہیں غالباً ان ملٹری کورٹس کے فیصلے کے اگینسٹ جائیں گے. تو ایک بنیادی سوال تو میں آپ سے پہلے یہی کرنا چاہوں گا کہ پارلیمنٹ یا سپریم کورٹ، لیجسلیشن کا الٹیمیٹ جو اختیار ہے وہ کس کے پاس ہے؟
نہیں دیکھیں، لیجسلیشن کا اختیار تو پارلیمان کے پاس ہی ہے، لیکن سپریم کورٹ انٹرپریٹ کرتی ہے کہ جو بھی قانون بنا ہے وہ کیا پارلیمان کی اس بیسک کانسیپٹ کی کسوٹی پہ پورا اترتا ہے کہ نہیں.
صحیح.
نتھنگ از اگینسٹ دی بیسک پرنسپل آن وچ اسٹیٹ از رن. سو سپریم کورٹ انٹرپریٹ کرتی ہے. نارملی پارلیمان کین لیجسلیٹ اور کین لیجسلیٹ فریلی، اور سپریم کورٹ اس کو صرف انٹرپریٹ کرتی ہے.
صحیح. اچھا، اس لیجسلیشن کو اگرچہ ٹائم بارڈ کیا گیا تھا لیکن اس کے باوجود سوالات ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ اگر اس کو اب بہرحال سسپینڈ کیا جاتا ہے، اگر اس شک کو، اس پروویژن کو، تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ایسی لیجسلیشن ہو یا خاص طور پہ ایسے کچھ اختیارات دیے جائیں ملٹری کو اور سیکیورٹی فورسز کو کہ بیٹل فیلڈ سے جو لوگ اریسٹ ہوتے ہیں ان کو ملٹری کورٹس میں ٹرائل کیا جائے، نہ کہ عام باقی کیسز میں؟
دیکھیں، جو کمبیٹنٹس ہیں جو آپ کو فوج کے خلاف یا فوجی جو تنصیبات ہیں ان کے خلاف لوگ فارنرز ملتے ہیں، ان کو تو آرمی ایکٹ کے تحت کورٹ مارشل کرتے ہی ہیں فوجی. میرے خیال میں یہ اندرون ملک کوشش کی گئی تھی کہ ملٹری کورٹ سیٹ اپ کیے جائیں ताकि उनको दहशत गर्दों को क्विक सजाएं हो सकें, क्विक ट्रायल्स हो सकें। ये ओरिजिनल एक डिटेरेंट था, मेरे ख्याल सब स्टेक होल्डर्स को आइडिया था कि ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी होगा, और शायद ये भी आइडिया था कि शायद सुप्रीम कोर्ट इसको कालादम भी करार दे दे। लेकिन इस दौरान में होना ये चाहिए था कि ये टाइम जो है इस टाइम को इस्तेमाल करते हुए एक ऐसी टेररिस्ट कोर्ट बना लेनी चाहिए थी विद इन दी कॉन्स्टिट्यूशनल रिम, के जो टेररिस्ट कोर्ट हमारी हैं उसी तरह की टेररिस्ट कोर्ट बन जानी चाहिए थी, या उन्हीं को ऐसा रिफॉर्म कर लेना चाहिए था कि यहाँ के प्रोसिक्यूशन प्रॉपर प्रोसिक्यूशन का महकमा बन जाता और प्रॉपर टेररिस्ट कोर्ट बन जाती, ताकि अगर आर्मी कोर्ट जो है खड़ी नहीं रहती तो उन कोर्ट में मुलजमों की जो है ट्रायल हो सकती, उनको सजाएं हो सकती, क्विक रिपेट्रिएशन हो सकती, क्विक जो भी उसके ऊपर अमलदारियां हो सकती। मुझे अफसोस है कि नेशनल एक्शन प्लान में इसका अंदिया तो है लेकिन फिजिकल एक्शन कम है, जिस तरह नेक्टा के ऊपर काफी एम्बिग्यूटी रही है उसी तरह टेररिस्ट ट्राइब्यूनल्स और कोर्ट के ऊपर भी उस तरह पेशरफ्त नहीं हुई जिस तरह होनी चाहिए थी।
जी डॉक्टर मेहदी हसन साहब, आप ये फरमाइएगा इसी रेफरेंस में कि क्या खास कुछ गुंजाइशें होनी चाहिए, जैसे अगेन जो कम्बैट्स हैं मिलिट्री के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ ऑपरेट कर रहे हैं उनको जरा मुख्तलिफ तरीके से ट्रायल किया जाए।
देखिए बात यह है कि फौज का और दूसरे जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं
जी,
उन पे ये फर्ज आयद होता है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को बहाल करें,
सही,
और अगर लॉ एंड ऑर्डर को खदशात हों तो उसमें वो अपने फरज अदा करें। असल मसला ये है कि हमारे यहाँ जो अदालती निज़ाम है उसकी एक तो इन्वेस्टिगेशन हमारी कमज़ोर है पुलिस की, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं वो उस तरह काम करने में कामयाब नहीं है जिस तरह उन्हें करना चाहिए, और जो दहशतगर्द हैं या उनके जो तंजीमें हैं उनके बारे में उनके पास मालूमात होनी चाहिए, और पुलिस को और दूसरे इदारों को कानून नाफिज़ करने वाले उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए।
सही।
अदालती निज़ाम जो है हमारा सेशन जज हैं, दूसरे मजिस्ट्रेट हैं, हाई कोर्ट्स हैं, वो जजेस जो हैं एक तो गवाह नहीं मिलते, उनका कहना ये है लोग डरते हैं गवाही देते हुए, और अगर गवाह मिल भी जाएं तो हमारे जो इंसाफ करने वाले लोग हैं वो भी खौफजदा होते हैं, और वो उनको अपनी जान का खतरा होता है कि अगर वो फैसला देंगे उनके खिलाफ,
सही,
इसलिए मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं उनके बारे में आम लोगों का तस्वीर ये था कि वो ये काम कर सकेंगी जो हमारी सिविल कोर्ट्स नहीं कर पा रही,
सही,
तो इसलिए उसके सिलसिले में कुछ पब्लिक ओपिनियन जो है वो उनके हक में हो गई थी कि हालात ऐसे हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं इनको सपोर्ट करना चाहिए।
सही।
तो मैं ये समझता हूँ कि हालात जो भी हों कोई एक्शन जो है वो आइन से मावरा नहीं होना चाहिए।
सही।
और आइन के अंदर रह के अगर कुछ किया जा सकता है तो जरूर किया जाना चाहिए।
जी जी डॉक्टर साहब हमारे साथ रहेगा, हमारे साथ ब्रिगेडियर सायद नज़ीर मोमन साहब हैं, हमारा रब्ता भी उनसे नहीं हो पाया है, सो एक चंद सेकंड की ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर स्टेट ऑफ ह्यूमन राइट्स जिस पे खास तौर पे कंसर्न शो किए गए हैं अमेरिका के महकमे खारजा की तरफ से जारी होने वाली एनुअल ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट में, एक ब्रेक के बाद।
जब रेडियो हो दूर और खबरें हों अहम तो आइए हमारी वेबसाइट urdubhoa.com पर। जब टीवी सामने ना हो और आपको जानना हो तो और कहीं ना जाइए, urdubhoa.com पर आइए। दिन भर की अहम शह सुर्खियाँ, ताज़ा तरीन खबरें सब मिलते हैं urdubhoa.com पर। अमेरिका और जनूबी एशिया में फैली रेडियो और टीवी के तजुर्बाकार सहाफियों की टीम आपको 24 घंटे बाखबर रखती है। पाकिस्तान में सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक urdubhoa.com पर बराह राह सुनिए। हमारे ताज़ा तरीन ब्रॉडकास्ट बुलेटिन के लिए दिन में कई दफा आइए, दिन हो या रात जब दिल चाहे इस पते को याद रखिए, www.urdubhoa.com।
پروگرام جہاں رنگ میں آپ کا خیر مقدم. میں ہوں اسد حسن, پروڈیوسر ہیں ہمارے ساتھ ریشا خان اور انجم ہیرل گیل, تھی این وان اور جان رائیڈن ہمارے پروڈیوسرز ہیں, جبکہ ایمن رضوی اور لیلا یہ ہمیں سپورٹ کر رہی ہیں اسٹوڈیو کے اندر. بات ہم کریں گے پروگرام کے حصے میں امریکہ کے محکمہ خارجہ کی. سال 2013 سے لے کر 2003 سے لے کر 2014 تک جو رپورٹ ہے مختلف دنیا کے حصوں میں مختلف ممالک کے اندر انسانی حقوق کی حیثیت کے بارے میں, انسانی حقوق کے اسٹیٹس کے بارے میں, اس کا ہم تذکرہ کریں گے. خاص طور پہ پاکستان اس کو بھی اس میں ہائی لائٹ کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ پاکستان کے سمیت دنیا کے بہت سارے ممالک ایسے ہیں جہاں پہ انسانی حقوق کی صورتحال بڑی تشویشناک ہے. یہ سالانہ عالمی رپورٹ ہے جس کا ذکر کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی اور اس کے خاتمے کے لیے جو جاری کاروائیاں ہیں اس کی وجہ سے پاکستان کے اندر انسانی حقوق شدید متاثر ہوئے ہیں. رپورٹ کے مطابق جو آپریشنز جاری ہیں فاٹا میں اور دیگر قبائلی علاقوں میں, کراچی میں, بلوچستان میں, اس میں کہا یہ جاتا ہے کہ تشدد کے حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ اس سے نہ صرف عام شہریوں کی جان اور مال کو خطرہ ہے بلکہ دہشت گردوں کے خلاف جو کاروائیاں ہو رہی ہیں اس سے بھی انسانی زندگی متاثر ہو رہی ہے. یہ تھوڑا سا اس کا بیک ڈراپ ہے. ساؤتھ ایشیا ٹیررزم پورٹل کے حوالے سے بھی اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ چاروں صوبوں اور فاٹا میں گزشتہ برس دہشت گرد حملوں میں اور ان کے خلاف کی جانے والی سیکورٹی آپریشنز میں 5496 افراد ہلاک ہوئے, جن میں سے 1781 عام شہری تھے, 553 سیکیورٹی اہلکار اور 3182 دہشت گرد یا باغی تھے. وائلنس ہے. سو اس ریفرنس میں ہم بات کرتے ہیں. ڈاکٹر مہدی حسن صاحب ہمارے ساتھ ہیں, بیرسٹر امجد ملک صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر مہدی حسن صاحب, پاکستان اور اسٹیٹ آف ہیومن رائٹس ترقی پذیر ملک ہے اور ایک جنگ کا بھی اس کو سامنا ہے, تو جو اسٹینڈرڈز ہیں دنیا کے اس چیز کو جانچنے کے کہ انسانی حقوق کی صورتحال کیا ہے, کیا انہیں کا اطلاق ہوگا, انہیں کو سامنے رکھ کے یہ رپورٹس تشکیل دی جائیں گی؟
دیکھیے, بات یہ ہے کہ پاکستان میں ریلیجیوسٹی جتنی بڑھ گئی ہے پچھلے چند سالوں میں, خاص طور پہ جنرل ضیاء الحق کے اقتدار میں آنے کے بعد سے, اور افغانستان میں جو کچھ ہوتا رہا
جی
پاکستان کی اور امریکہ کی مدد سے, اس کی وجہ سے جو ریلیجیوسٹی ہے پاکستان میں اس کو بہت بڑھاوا ملا ہے, اور اس کی وجہ سے پاکستانی سوسائٹی جو ہے وہ انتہا پسندوں کے قبضے میں ہے, میں سمجھتا ہوں اس وقت. اور اس کی وجہ سے جو ہماری ریلیجس مائنورٹیز ہیں وہ بہت تشویشناک صورت حال سے دو چار ہیں.
تو ڈاکٹر صاحب, قطع کلامی کی معافی, آپ کچھ تبدیلی دیکھتے ہیں ضرب عزم کے بعد؟ کیونکہ پاکستان کی فوج اور حکومت دونوں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ اکراس دا بورڈ آپریشن ہے, اور یہاں تک کہ جو ریلیجس ایکسٹریمزم ہے اس کو بھی ڈیل کرنا اس ان 20 نکات کا حصہ تھا جس کو ڈرافٹ کیا گیا نیشنل ایکشن پلان میں.
ایکسٹریمزم کو ڈیل کرنا میرا خیال ہے جو فوج کی تحریک چل رہی ہے, مہم چل رہی ہے, اس کا حصہ نہیں ہے. اور جو ان کے ایکشن ہے دہشت گردوں کے خلاف وہ زیادہ تر محدود ہے نارڈن ایریاز میں, فاٹا میں, اور جو علاقے نارتھ اور ساؤتھ وزیرستان ان میں. ہمارے یہاں جو پرابلمز ہیں, جو سوسائٹی پہ جن لوگوں کا قبضہ ہے
صحیح,
وہ شہروں میں رہتے ہیں
صحیح,
اور شہروں کی جو لوور مڈل کلاس ہے اور مڈل کلاس ہے یہ ان کا مسئلہ ہے اب ریلیجیوسٹی جو ہے, اور وہ اس کو بڑھاوا ان کی وجہ سے ملا ہے
صحیح,
اور وہ اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے فرائض میں شامل ہے
صحیح.
میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح ہسٹری ڈسٹارٹ ہوئی ہے پاکستان میں, اگر اس کو سیدھا کر دیا جائے, ٹیکسٹ بکس کو سیدھا, یہ ایک لمبا پروسیس ہے, فوری طور پہ اس کا سولوشن نہیں ہے
صحیح.
ایک لانگ ٹرم پلان کی ضرورت ہے, بچوں کی کتابوں کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے, تاریخ کو سیدھا کرنے کی ضرورت ہے. تو جب تک آپ تاریخ کو سیدھا نہیں کریں گے
صحیح.
کہ پاکستان کیسے بنا تھا, کیوں بنا تھا, اس کے کیا آبجیکٹیوز تھے, ویژن کیا تھا پاکستان بنانے والوں کا
صحیح.
اور کیسا پاکستان یہ بن گیا ہے, یہ پاکستان موجودہ جو ہے یہ محمد علی جناح کا پاکستان نہیں ہے، یہ ضیاء الحق صاحب کا پاکستان ہے.
صحیح.
تو یہ ایک بہت بڑا فرق ہے.
تو ضیاء الحق کے بعد ایک اور ملٹری رولر تھے جو اپنے آپ کو بھی ماڈریٹ کہتے تھے، اور ایک روشن خیال پاکستان ان کا نعرہ بھی تھا. تو ان 9 برسوں نے کوئی تبدیلی کی پاکستان کے اس سٹیٹس میں جس کا تذکرہ آپ کر رہے ہیں، مذہبی انتہا پسندی کا؟ اس کی طرف
تبدیلی آئی تھی، مثلا انہوں نے خواتین کو جو ریپرزنٹیشن دی لوکل باڈیز میں اور اسمبلیز میں، وہ ایک میں سمجھتا ہوں پوزیٹو تبدیلی تھی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جس طرح ان کی سپورٹ حاصل کرنے کے لیے ریلیجس پارٹیز کی، ان کی جس طرح پیمپرنگ کی اور جو رعایات انہیں دی، اس کی وجہ سے بھی بہت سے مسائل پیدا ہوئے. اور ثابت این ڈبلیو ایف پی یا خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت بنی ایم ایم اے بننے کے بعد، جس کو ملا ملٹری الائنس بھی کہا گیا، لوگوں نے اس کا نام ایم ایم اے کرا ملا ملٹری الائنس رکھ دیا تھا.
صحیح.
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ایک لانگ ٹرم پلاننگ کی ضرورت ہے. یہ آسانی سے فوری طور پہ حل ہونے والا مسئلہ اب نہیں ہے، کیونکہ
بیرسٹر امجد ملک صاحب کو بھی
لوگوں کے، اور اس میں بہت وقت لگتا ہے اور ایک لمبی پلاننگ کی ضرورت ہے.
بیرسٹر امجد ملک صاحب،
ہماری کسی پولیٹیکل پارٹی کے ایجنڈے میں شامل نہیں ہے. جہاں مذہب کا نام آتا ہے، تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ اپولوجیٹک ہو جاتی
ہیں
اور بیک گراؤنڈ میں چلی جاتی.
امجد ملک صاحب کو بھی آن بورڈ لیتے ہیں. امجد ملک صاحب، کچھ فیچرز آپ کے سامنے رکھے تھے، یہ جو امریکہ کے محکمہ خارجہ کی رپورٹ ہے، اگرچہ اس میں اور بھی بہت سارے ممالک کا حوالہ ہے، خاص طور پہ چین پہ بہت زیادہ کرٹیسزم ہے. چین نے بھی کاؤنٹر کرٹیسزم کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ امریکہ بذات خود بھی وائلیٹ کرتا ہے انسانی حقوق کو، اور یہ کہ جو اسٹینڈرڈز انہوں نے اپنے لیے بنائے ہیں اس کا اطلاق ہمارے جیسے ملکوں پہ نہ کیا جائے. میں نے یہی سوال میڈیسن صاحب سے بھی کیا تھا، آپ بتائیے گا انسانی حقوق کی صورتحال اور اس طرح کی رپورٹنگ ایٹ لیسٹ حکومتوں کے اوپر کتنا دباؤ ہوتا ہے کہ وہ اپنا ریکارڈ جو ہے وہ بہتر رکھیں، شفاف رکھیں.
میرے خیال میں پاکستان میں ہیومن رائٹ کی سچویشن بلیک ہے، اور اس کے اوپر توجہ اس طرح نہیں دی جاتی جس طرح دی جانی چاہیے. مے بی پرائیورٹیز آر ڈفرنٹ، مے بی کرائسس جو ہیں وہ اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ ہیومن رائٹ سیکشن یا پورشن یا منسٹری وہ دب کے رہ جاتی ہے. ہیومن رائٹ منسٹری بھی ہوتی تھی، وہ لا میں چلے گئی ہے. ہیومن رائٹ کمیشن بھی بنا ہے، ویمن کمیشن بھی بنا ہے، جینڈر ڈسکریمنیشن کے اوپر بھی قانون سازی ہوئی ہے. قانون سازی کافی ہوئی ہے، یعنی پالیسی لیول کے اوپر دنیا کو دکھانے کے لیے وہ مائنڈ سیٹ موجود ہے جو یہ کہتا ہے کہ ہم ہیومن رائٹ سچویشن فرام تھانا ٹو پرزن، فرام ریلیجیس ایکسٹریمزم ٹو ٹیررزم ٹرائل، سارا ہم چینج کریں گے. لیکن جب وین وی کم ٹو کرکس، باٹم لائن یہ ہے کہ جب ہم آتے ہیں فزیکل ایکشن کی طرف، اس میں کمی واقع ہوئی. ابھی بھی ٹارچر ان سیلز ہے، ابھی بھی پرزن میں بلیک کنڈیشنز ہیں، ابھی بھی بلاسمی کے اوپر جو ہے وہ کافی مشکل ہے، وکلا کو ایون ٹرائل میں جا کے ڈیفینڈ کرنا مشکل ہے.
صحیح. ابھی بھی مائنورٹیز کے لیے چیلنجز ہیں، تھریٹس ہیں وہاں پہ اور دوسروں سے زیادہ ہیں. جی ہاں.
تو میرے خیال میں ابھی کام، ابھی جو مائنڈ سیٹ ہے، جس طرح پالیسی شیپ کرتے ہیں اسی طرح اگر یہ فزیکلی اس کو امپروو بھی کرے، نیچے سے ناٹ اوپر سے، نیچے سے امپروو کرے. مثلاً کورٹ سسٹم میں اتنا ڈیلیڈ ہے کام کہ جسٹس حاصل کرتے کرتے بندہ جو ہے وہ بوڑھا ہو جاتا ہے. کرمنل ٹرائل میں اس طرح کی فریولس اپلیکیشن ہوتی ہیں کہ آپ کو ٹرائل کی شفافیت کے اوپر سوالات اٹھنے شروع ہو جاتے ہیں. انجنکٹیو ریلیف جو ہے وہ اتنا لمبا پڑ جاتا ہے کہ ایکچوئل ریلیف جو ہے وہ دور دور تک چلا جاتا ہے کہ وہ ملتا ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ انجنکشن کے اوپر ہی رلائے. یہ انجنکٹیو سسٹم جو ہے اس نے پورا ٹرائل یا پوری سول پٹیشن یا اپلیکیشن کو تباہ کر کے رکھ دیا. کافی جگہوں پہ کام ہونے کی ضرورت ہے میرے خیال میں. لیکن ویسٹرن کرٹیسزم جو ہے سم ٹائمز از ناٹ ویری آف دا فیکٹ کہ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش اور اس طرح کے ممالک میں اوور کراؤڈڈ سسٹم ہے، ریسورسز کم ہیں. وہ اپنے حساب سے بیٹھ کے وہاں سے بات کرتے ہیں، ان کے پاس میڈیا سپورٹ بھی ہوتی ہے، ان کا لیجسلیٹو سٹرکچر بھی اس طرح کا ہوتا ہے. تو میرے خیال میں ان کا کرٹیسزم تھوڑا سا جائز ہوتا ہے, لیکن میجورٹی آف دا ٹائم سم ٹائمز وہ ریئلائز نہیں کرتے کہ جن ممالک کے اوپر یہ کریٹیسائز کر رہے ہیں ان کے ریسورسز اور ان کے جو مینجمنٹ ان کے مطابق, ہاں جی, کہ کیا یہ جسٹیفائڈ ہے یا نہیں, اور کیا سپورٹ یونائٹڈ نیشن کے لیول پہ یا انٹرنیشنل ورلڈ کی طرف سے ہو سکتی ہے ان چیزوں کو امپروو کر.
بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا, کیونکہ اگلا جو ہمارا سیگمنٹ ہے خاص طور پہ یورپ کے اندر دہشت گردی, وہ اس کے خطرات کس اسکیل پہ ہیں, یہ ہم آپ سے جانیں گے. ڈاکٹر پروفیسر مہدی حسن صاحب, آپ کے ہم مشہور ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, آپ نے ہمیں جوائن کیا. سامعین, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بات کریں گے یورپ کے اندر خطرات کس نہج پہ ہیں. بریک لیتے ہیں.
ہیومن رائٹ وائلیشن کے ہم خلاف ہیں اور جوڈیشل کلنگ کے خلاف ہیں اور ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
پروگرام جہاں رنگ میں آپ کا خیر مقدم, میں ہوں اسد حسن, پروڈیوسر ہیں ہمارے ساتھ انجم مہر الگل اور ریشا خان. اور پروگرام کے سلسلے میں ہم جاننا چاہیں گے کہ یورپ کے لیے دہشت گردی, خاص طور پہ ہوم گرون ٹیررزم, اس کے خدشات کتنے ہیں. ریفرنس یا پس منظر ہے آج کی وہ خبر جس میں فرانس میں ایک فیکٹری پر حملہ کیا گیا, گیس فیکٹری تھی, اور وہاں سے ایک شخص کا قلم کیا ہوا سر ملا ہے. فرانس کے صدر فرانسوا اولاند نے اس کو تصدیق بھی کی ہے اور اسے کہا ہے کہ اس میں اب کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ ایک دہشت گرد حملہ تھا, اور اس میں شبے میں ایک شخص کو گرفتار بھی کر لیا گیا. پچھلے کئی دنوں سے آپ خبریں سن رہے ہوں گے کہ فرانس سے, یورپ سے بہت سارے نوجوان, یہاں تک کہ ٹین ایجرز, وہ کچھ زیادہ متاثر نظر آتے ہیں داعش کی فلاسفی سے, اور ان کے ساتھ رابطے کرنے کی کوششیں کرتے ہوئے پکڑے بھی گئے ہیں, اور کئی ایک نے اطلاعات کے مطابق رابطہ کیا بھی ہے. اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم جانیں گے کہ یورپ کے لیے کیا خطرات بڑھ رہی ہیں. امجد ملک صاحب, ہمارے پاس 3 منٹ ہیں, آپ اس ریفرنس کا جو آج فرانس میں واقعہ ہوا اس کو بھی انالائز کیجیے گا, اور اسی سوال کو کہ کس لیول پہ ہے, کس اسکیل پہ ہیں یورپ کے لیے ٹیررزم کے خطرات.
جی, میرے خیال میں یہ داعش کے جو بڑھتے ہوئے انفلٹریشن ہے ٹو دی ینگ مائنڈ, جو 21 سے 25 سال کی عمر تک کے طلباء ہیں, وہ انفلٹریشن بڑھ رہی ہے, اور لوگ یہاں سے سیریا میں اور ادھر جا رہے ہیں, جو کہ وجہ تشویش ہے, ناٹ اونلی فار یو کے بٹ یورپ. اور یہ فرانس والا واقعہ تو ایک واضح مثال ہے, لیکن پچھلے دنوں میں آپ نے کافی سٹوریز پڑھی ہوں گی کہ برطانیہ سے لڑکیاں داعش کی جنگ میں ان کے ساتھ دینے کے لیے چلے گئی ہیں, یا بچے بھی ساتھ لے گئی ہیں. تو یہ مسئلہ نیا نہیں ہے, یہ مسئلہ کافی پرانا ہے, یہ 9/11 کے بعد کا مسئلہ ہے, اور اس کے اوپر میرے خیال میں کمیونٹی اسٹیٹ اینڈ جو کمیونٹی آرگنائزیشن ہیں وہ ایک پیج پہ اور ایک ہی طریقے سے اس کو ٹیکل کرنے میں ناکام رہی ہیں. حکومت نے ون سائڈڈ ایکشن لیے ہیں, کمیونٹی نے ون سائڈڈ ڈیفینڈ کیا ہے, یا ان بٹوین انفلٹریشن جو ہی ہے اس کو انٹیکٹ نہیں کیا گیا. میرے خیال میں بڑا مسئلہ ہے ریڈیکلائزیشن, بڑھتی ہوئی انتہا پسندی, اسپیشلی
سوسائٹی میں کتنی گنجائش ہے اس ریفرنس میں بتائیے گا, کیونکہ آج ایک خبر یہ بھی تھی کہ پشاور کے اندر جو مینا بازار میں بم حملہ ہوا تھا, اس میں جو سسپیکٹ ہے وہ اٹلی سے گرفتار ہوتا ہے, تو کتنا یہ اپنے آپ کو کیموفلاج کر سکتے ہیں سوسائٹی کے اندر, کیا ویکنیسز ہیں؟
نہیں, ویکنیس یہ ہے کہ جو نوجوان بچہ یونیورسٹی جاتا ہے, وہ اے لیول پڑھ کے جب یونیورسٹی جاتا ہے, یا وہ جو ایسا ریلیجیس انسٹیٹیوٹ میں پڑھتا ہے جو جب مین اسٹریم میں اوپن میں کھلتا ہے, تو اس کو جو کون پکڑتا ہے اس کے اوپر ہمارا ہاتھ نہیں ہے. جو یونیورسٹیوں میں نئے بچے جاتے ہیں, ماں باپ سے ڈیٹیچ ہو جاتے ہیں, اور یہ جو فائر برانڈز ہیں ان کو وہ انٹریکشن, وہ ان کی انفلٹریشن جو ہے اس کو روکنے کی ضرورت ہے. اس میں کمیونٹی, سوسائٹی, ماں باپ اور اسٹیٹ, یہ مل کے یہ کام کر سکتے ہیں, اور وہ انفلٹریشن روکنے کی ضرورت ہے. وہ فائر برانڈ فریش مائنڈ کو اپنے طرح کا اسلام بتاتے ہیں, پھر اپنے طرح کی ترجیحات بتاتے ہیں, پھر ان کو جہاد کی طرف مائل کرتے ہیں, پھر فورن پالیسی ڈسینٹ کو یوز کرتے ہوئے ریکروٹمنٹ کرتے ہیں اور فورن ٹیررزم کی طرف لے کے جاتے ہیں.
اس کو روکنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ آپ کا, بیرسٹر امجد ملک صاحب, چیئر ایسوسی ایشن آف پاکستانی لائرز, آپ نے ہمیں برطانیہ سے جوائن کیا, ڈاکٹر مہدی حسن ہمارے ساتھ موجود تھے پاکستان سے. ایک وقت ہوا ہے سامعین بریک کا, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے ہم کراچی کے اندر انوائرمنٹ پہ, ماحول کے اوپر, اس کے سیاسی انتظامی مختلف پہلو ہمارے سامنے ہوں گے. آئیے لیتے ہیں ایک بریک, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہم ریڈیو اینڈ ٹی وی ہوں گے. جی سامعین پروگرام جہاں رنگ میں آپ کا خیر مقدم. ہمارے وائس آف امریکہ کے جو ویب ویور ہیں, جو ٹیلی ویژن ویور ہیں, ان کا خیر مقدم, ان کو ہم ویلکم کہیں گے. اور ریڈیو کے لسنرز ہمارے ساتھ پہلے سے موجود ہیں, اور پچھلے جو ہمارے سیگمنٹس تھے اس کے اندر ہم بات کر چکے ہیں اپیکس کورٹ کا فیصلہ محفوظ کیا جانا, پاکستان کے اندر فوجی عدالتوں کے قیام پہ. ساتھ ساتھ ہم نے جائزہ لیا ہے امریکہ کے محکمہ خارجہ کی رپورٹ جس میں انسانی حقوق کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا, اور پاکستان سمیت دنیا کے مختلف جو ممالک ہیں, مختلف علاقے ہیں, وہاں پہ انسانی حقوق کی صورتحال پہ جو کنسرنس شو کیے گئے ہیں ان کو ہم نے انالائز کیا ہے. یورپ کے لیے خطرات کیا ہیں, ٹیررزم کے اسکیل پہ, ٹیررزم میں کس اسکیل پہ خدشات موجود ہیں, اس پہ ہم نے بات کی ہے. اور ہماری پرائیورٹی جو سیگمنٹ ہے اس کو ہم نے ریڈیو اینڈ ٹی وی کے لیے رکھا کراچی. کراچی کے اندر گرمی ہبس اور ماحولیاتی جو چیلنجز ہیں ان کے سبب پچھلے 3-4 دنوں کے دوران کم از کم 1100 افراد وہ لقمہ اجل بن چکے ہیں. ہم اس کی تفصیل میں نہیں جائیں گے, ہم بلیم گیم میں بھی نہیں جائیں گے کہ وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے یا صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے, دونوں فریق ایک دوسرے پہ الزام عائد کر رہی ہیں, لیکن ہم جائزہ لیں گے کہ اس وقت وہاں پہ حالات کیا ہیں اس میں, اور اس واقعے کو سامنے رکھتے ہوئے, کیونکہ کراچی جیسا شہر جس کے موسموں کو بہت معتدل خیال کیا جاتا ہے وہاں پہ اتنا بڑا چیلنج آ چکا ہے, اور شاید پاکستان کی تاریخ میں گرمی کے سبب اتنی زیادہ ہلاکتیں نہ ہوئی ہوں. تو پلاننگ کیا ہونی چاہیے, شہری آبادکاری کے حساب سے کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے پلانرز کے ذہن میں, لیڈرز کے ذہن میں, اس کے علاوہ جو ماحولیاتی تغیر اور تبدیلیاں آ رہی ہیں ان کا مقابلہ کس طرح سے کیا جا سکتا ہے. میں اپنے ابتدائی میں یہ اگر بتانا چاہوں, مجھے یاد ہے جو لاسٹ سمٹ ہوا اس کے اوپر ماحولیات کے اوپر پریزیڈنٹ باراک اوباما بھی وہاں پہ موجود تھے, اور ایکسپرٹس نے الٹیمیٹلی جس پہ اتفاق کیا, اپنا اعلامیہ جاری کیا یونائیٹڈ نیشنز کے فورم سے بھی, اس میں یہ کہا گیا کہ جو چیلنجز ہیں اس کو دو طریقے سے نمٹنا ہے. ایک تو یہ کہ ماحول کو زیادہ سے زیادہ فطرت اور قدرتی ماحول کے قریب لے کے جانا ہے. انسان نے جو تبدیلیاں اس میں بپا کی ہیں ان کو یا ان کے اثرات کو کم سے کم کرنا ہے, اور دوسرا یہ کہ اوزون میں جو تبدیلیاں آ چکی ہیں, درجہ حرارت جس طرح سے بڑھ رہا ہے, اس سے نمٹنے کے لیے شہریوں کی قوت خرید کو بہتر کرنا ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو اکوپ کر سکیں اگینسٹ ان موسموں کی شدتوں کے. تو ہمیں جو اطلاعات مل رہی ہیں بہت زیادہ تر لوگ جو اس میں مرے ہیں کراچی کے اندر ان کا تعلق غریب طبقے سے تھا, اور پھر باقی بھی بہت سارے اسباب ہیں. خیر اس پہ ہم بات کریں گے, گورنمنٹ آفیشیل سے ہم نے بات کی ہے, لیکن اس سے پہلے دو جو زاویے ہیں, دو اینگلز ہیں, ایک تو اس کا ماحولیاتی ہے, کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں اور کیا کیا جا سکتا ہے ماحول کو بہتر بنانے کے لیے, اور دوسرا یہ کہ یہ جو الٹرنیٹیو انرجی ہے پاکستان کے اندر, انرجی کا کرائسس ہے, ایک طرف سے موسم کی شدتیں ہیں, دوسری طرف سے ریسورسز جو ہیں وہ بھی کم پڑتے نظر آ رہی ہیں. تو دونوں حوالوں سے پہلے بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں اس پہ گفتگو کرنے کے لیے ڈاکٹر قمر زمان صاحب, ممتاز ریسرچ سائنٹسٹ ہیں اور کلائمیٹ چینجز کے اوپر فارمر ایڈوائزر بھی ہیں پرائم منسٹر کے, ورلڈ میٹرولوجیکل آرگنائزیشن کو بھی اپنے سروسز دیتے رہے ہیں. اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں پروفیسر وقار بخاری صاحب, فارمر چیئرمین آف پشاور یونیورسٹی الیکٹریکل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ, اس کے علاوہ ایڈوائزر ٹو کام سیٹس آن الٹرنیٹیو انرجی, اس پہ ان کی اسپیشلٹی ہے. دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ اور خیر مقدم. ڈاکٹر قمر زمان قاہرہ صاحب, معافی چاہتا ہوں, ڈاکٹر قمر زمان چودھری صاحب, آپ سے ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. کراچی بہت معتدل موسموں کا شہر تھا, کیا وہ اچانک تبدیلیاں آئیں جو اتنی بڑی کیجویلٹیز, اتنی بڑی ہلاکتوں کا سبب بنی ہیں؟
ہاں جی, ایکچولی یہ ایک کلائمیٹ ایکسٹریم ایونٹ تھا.
جی,
اور کلائمیٹ ایکسٹریم ایونٹس اور کلائمیٹ چینج کے کانٹیکسٹ میں اگر دیکھا جائے تو وہ ساری دنیا میں ان کی فریکوینسی اور انٹینسٹی زیادہ ہو رہی ہے, اور آئندہ آنے والے سالوں میں اس میں مزید اضافے کا بھی امکان ہے.
صحیح,
تو پاکستان میں بھی دیکھیں کہ ڈفرینٹ ایکسٹریم کلائمیٹک ایونٹس جو ہو رہے ہیں, اور اگر ہم اب اس وقت فوکس اسی پہ رکھے ہیں, یہ جو کراچی میں کلائمیٹ ایکسٹریم ایونٹ آیا, تو بیسیکلی دیکھا جائے تو شروع میں کچھ میں نے محسوس کیا کہ زیادہ تر اس کو فوکس جو ہے لوڈ شیڈنگ کے ساتھ مکس اپ کر کے, اور اسی ایشو کے اوپر ساری ڈسکشن ہو رہی ہے, اور اس ایشو کو سمجھنے کی کوشش کی جا رہی
ہے.
اسی اسٹیج پہ پھر میں نے انٹروین کیا, اور کلائمیٹ چینج کے آفیشلس کے ساتھ اور دوسرے پارلیمنٹ ایجنٹس کے ساتھ بھی میں نے یہ ڈسکس کیا.
جی,
ये क्लाइमेट एक्सट्रीम इवेंट है और इसको इसी नज़र से देख के अगर हम इसको अंडरस्टैंड नहीं करने की कोशिश करेंगे तो फिर हम ना इसके लिए आइंदा के लिए बेहतर
इलेक्शन. इसकी वजह क्या है, इस एक्सट्रीम इवेंट की वजह क्या बनी आपके ख्याल में?
एक्सट्रीम इवेंट की वजह तो साइकोलॉजिकल वजह है कि एक डिप्रेशन बना हुआ था डे ऑफ सॉरी बॉम्बे के नज़दीक रेडिची में, जिस वजह से जो सी ब्रीज थी वो कटअप थी और डेजर्ट की विंड आ रही थी. लेकिन एक्चुअली इसको देखना सिर्फ इस कंटेक्स्ट में क्या कंडीशंस बनी, वो कंडीशंस तो ये बनी जाती है ना कोई जिस वक्त भी कोई मेट्रोलॉजिकल क्लाइमेट फेनोमेना हो तो उसके लिए कुछ ना कुछ अंडरलाइन बन जाती है. लेकिन ये बेसिकली एक्सट्रीम इवेंट्स जो है वो अब हो रहे हैं, उनको डील कैसे करना है ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए अभी है. क्योंकि इस तरह के इवेंट्स जो है दुनिया में और जगह भी हो रहे हैं. जस्ट 3 हफ्ते पहले इंडिया के अंदर हीट वेव की वजह से 2400 लोगों की डेथ हुई.
सही.
लेकिन ये कि इसको बेसिकली पहले हम इसको अंडरस्टैंड करें कि ये जो इसका ज्यादा बड़ा कैनवस है वो तो है क्लाइमेट चेंज और उसकी जो मिटिगेशन है उसके लिए तो बहुत सी मिटिगेशन एफर्ट्स दुनिया में कुछ हो रही हैं जो कि बल्कि अभी नाकाफी हैं, उनको और मजीद बढ़ाने की जरूरत है. और पाकिस्तान में भी क्लाइमेट चेंज अडॉप्टेशन और मिटिगेशन पे काफी काम की जरूरत है, ऑल्दो कि इन्होंने क्लाइमेट चेंज पॉलिसी बनाई हुई है हुकूमत ने. और खासतौर पर इस दफा बजट के अंदर कुछ इन्होंने जो क्लाइमेट रेलेवेंट एक्टिविटीज थी उनके लिए अंदर कुछ फंडिंग जो है वो इस दफा
की
गई है, वो इनकरेजिंग साइंस है. लेकिन ये कि ये जो बेसिकली जो फिनोमेना ये था कि लोग कराची के इस हीट वेव के लिए बेसिकली तैयार नहीं थे ना, वो दे आर यूज टू दैट कंडीशन. लेकिन यह है कि ना उनको ये अंडरस्टैंडिंग थी कि किस तरीके से अपने आप को इससे महफूज करना है.
सही.
और ना जो मैनेजमेंट थी जो हमारी अथॉरिटीज हैं उन्होंने इस सिलसिले में कोई अपना इम्पोर्टेंट किरदार अदा किया कि ताकि वो लोगों को सेंसिटाइज करें, उस दौरान में कुछ एडवाइजरीज दें कि लोग खासतौर पर ये कंस्ट्रक्शन वर्कर जो दूसरे दिन के वक्त धूप में काम करते हैं वो 1-2 दिन के लिए उस एक्टिविटीज को काम कर दें.
जी.
और दूसरा लोगों को समझाना कि जैसे आप देखें कि हमारे जो रूरल एरियाज में
जी
लोग 49 सेंटीग्रेड जब टेम्परेचर हो जाता है तो उनमें किसी तरह की कोई ट्रेजिडी ज्यादा नहीं होती. वहाँ के लोग जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं कि हीट वेव
पब्लिक एक तो अवेयरनेस बहुत जरूरी है और मौसमों से निपटना कैसे है ये बहुत जरूरी है, लोगों को इसका पता होना चाहिए. इसके लिए गवर्नमेंट के इनिशिएटिव उनको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, लेकिन इनफरादी सतह पर दीगर जो ऑर्गेनाइजेशंस जो काम कर रही हैं उन्हें भी अपना काम बढ़ाने की जरूरत है. डॉक्टर साहब आपसे अगला सवाल करने से पहले मैं अपने खासतौर पर जो सेटेलाइट व्यूवर हैं और हमारे जो वेबसाइट पर हमें लोग देख रहे हैं बाज़ फ़नी नकायज की वजह से हम डॉक्टर साहब की जो तस्वीर अभी इनकॉर्पोरेट नहीं कर पा रहे तो हमें शायद अपना सिस्टम जो है वो रीबूट करना हो. आपके लिए आवाज़ आप हमारी ज़रूर सुनते रहेंगे हमारे रेडियो लिसनर्स, लेकिन शायद एक आध मिनट के लिए हमारी टीवी स्क्रीन आपके सामने से ऑफ हो जाए. डॉक्टर साहब आप हमें बताइएगा आपके ख्याल में अब इसको रिपेयर कैसे किया जाए, क्योंकि हम बड़ी बहसों में नहीं जाते. जो दुनिया के बड़े बड़े ममालिक इंडस्ट्रियल मुल्क हैं जिन्हें ब्लेम किया जाता है कि वो माहौलियाती तब्दीलियों में के अंदर सबसे बड़े कसूरवार हैं इंडस्ट्रियल गैसेज और ग्रीन गैसेज उनके अखराज में, लेकिन अब इसको रिपेयर किस हद तक किया जा सकता है? जैसे प्लांटेशन है, पानी का बेहतर निज़ाम है, क्या किया जा सकता है?
जी इसमें मैं ये ऐड करना चाह रहा था कि अगर आप देखें तो कराची के अंदर पिछले 5-10 साल में अगर कोई ग्रीन स्पेसेस थी तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली खत्म की जा रही हैं और कमर्शियल प्लाजे उनकी जगह लेते जा रहे हैं.
सही.
तो एक इसको कहते हैं अर्बन ईट आईलैंड इफेक्ट.
सही.
जैसे अब ये 40 सेंटीग्रेड टेम्परेचर था, ये एक ओपन जगह पे कराची एयरपोर्ट पे 40 और शेड के अंदर लिया जाता है.
जी.
जब आप इसको ट्रांसलेट करें अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट के साथ और डायरेक्ट सनलाइट धूप के अंदर तो ये इसकी जो इम्पैक्ट है वो तकरीबन 50 सेंटीग्रेड के करीब काउंट किया जा सकता है. जैसे कि हम लोग सर्दियों में विंडी हो तो चिल इफेक्ट कहते हैं.
सही.
उसका रिवर्स है ये अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट. तो हमारे जो अर्बन एरियाज में वहाँ पर हमें ओपन स्पेसेस जो हैं उनको रहने देना चाहिए और उनको ग्रीन एरियाज के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश करनी चाहिए और लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है कि लोग जो हैं वो किस तरीके से जो गर्म जब गर्मी इतनी ज़्यादा हो तो अपने आप को किस तरीके से महफूज रख बना सकते हैं. और हालांकि इसके लिए काफ़ी सिंपल सी चीज़ें हैं, जैसे हम मानसून के अंदर 144 लगा देते हैं कि ये समुद्र में नहाना मना है
जी।
इसी तरह की एडवाइस उनको दी जा सकती है कि जब इस तरह की एक्सट्रीम कंडीशन हो जाए तो एक दो रोज के लिए जो एक्टिविटीज हैं उनको महदूद कर दिया जाए
जी।
तो आज तक शुक्र ये है कि स्कूलों में छुट्टियां थी, वरना और ज्यादा नुकसान
हो सकता था। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कमर जमान साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, आप हमारे साथ मौजूद रहे, आपका बेहद शुक्रिया। और प्रोफेसर वकार हैदर बुखारी साहब, आप हमारे साथ हैं। हमने चूंकि कहा कि पहले इन्वायरमेंट का जो जाविया है, एंगल है, उस पर बात कर लें, अब आते हैं एनर्जी इशू के ऊपर, क्योंकि अगर पाकिस्तान के अंदर ये एनर्जी क्राइसिस ना होता तो भी शायद इसको डील करने में, इसको निमटने में बड़ी मदद मिल सकती थी। हमने हवाला भी दिया शुरू में कि लोगों की कैपेसिटी बढ़ानी होगी अगेंस्ट वेदर्स जो तब्दीलियां हैं या जो चैलेंजेस मौसम के सबब पेश आ रही हैं, उसके खिलाफ कुव्वत खरीद बेहतर करनी होगी ताकि अपने आप को वो इक्विप कर सके। अब आते हैं एनर्जी की तरफ, अल्टरनेटिव एनर्जी की बात होती है पाकिस्तान के अंदर, अब सोलर एनर्जी की बात हो रही है, लेकिन क्रिटिसिज्म ये भी है कि सोलर एनर्जी तो इतनी एक्सपेंसिव है कि शायद आम आदमी उसको खरीद भी ना सके। क्या सोर्सेज हो सकते हैं पाकिस्तान के अंदर अल्टरनेटिव एनर्जी के, ताकि इस तरह की वेदर कंडीशन के जो इम्प्लीकेशन हैं उनको कम अज कम महदूद किया जा सके?
अच्छा, एक तो इससे पहले कि मैं आपकी बात का जवाब दूं
जी,
ये कमर जवान साहब ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की तरफ इशारा किया
जी,
अर्बन हीट आइलैंड्स के बारे में।
सही
बात यह है कि जितनी सोलर एनर्जी, जाहिर हीट आइलैंड्स बनते हैं सोलर एनर्जी की वजह से, यानी सूरज की गर्मी जो है, सूरज की रेडिएशन जो एब्जॉर्ब होती है
सही,
तो वो हमारे एनवायरमेंट को गर्म करती है। अगर वो एब्जॉर्ब ना हो, हमारे एनवायरनमेंट को गर्म नहीं करेगी। तो इसमें एक मैं चाहता हूँ कि लेजिस्लेशन हो कि घरों की छतें जो हैं वो सफेद हों।
सही।
मैंने पिशावर में एक एक्सपेरिमेंट किया था, हमने बहुत सारे घरों के टॉप को सफेद कर दिया था। उससे ये होता है कि 90% जो सोलर रेडिएशन है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, 10% अब्सॉर्ब।
सही सही।
उसके नतीजे में वो घर जो टॉप फ्लोर्स के लोग जो कि गर्मियों में 3-3 एयर कंडीशनर लगा के भी उस घर में नहीं रह सकते थे, वो इतने कंफर्टेबल हो गए। एक तो उनका बिल 40% पे आ गया, और उसके अलावा वो हमें दुआएं देते थे कि हमारा बिल्कुल घर का हालात ही बदल गए।
सही।
तो अगर घरों की छतों पे कोई किसी लेजिस्लेशन से घरों की छतों को आप सफेद कर दें, आप क्योंकि घरों के अंदर 70% गर्मी जो है गर्मियों में वो सोलर से छतों से आती।
सही।
तो एक तो ये समझदार साहब को भी मेरा ये मशवरा होगा कि आप भी कोशिश करें इस चीज को कि घरों की छतों को सफेद करें, और खाली एरियाज जो हमारे प्लॉट खाली पड़े होते हैं उस पे एक लेजिस्लेशन हो कि उस पे वेजिटेशन जरूरी है।
सही।
अगर आपका कोई प्लॉट खाली है तो आप पे टैक्स लग जाएगा अगर आपने वहाँ वेजिटेशन नहीं की हुई। अगर आप वहाँ वेजिटेशन कर लेते हैं तो आपको दोनों फायदे हो सकते हैं, मसलन अगर सब्जी उगाते हैं तो मोहल्ले को सब्जी प्रोवाइड। हमने ये एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं।
सही।
उसमें ये है कि ये जो छोटे छोटे पैचेस होते हैं, अगर वहाँ हीट एब्जॉर्प्शन ना हो, या हीट एब्जॉर्प्शन हो लेकिन वेजिटेशन में हो, जिस वजह से ऑक्सीजन भी पैदा हो, ग्रीन हाउस इफेक्ट,
तो काफी तब्दीलियां आ सकती हैं। अब आते हैं जरा अल्टरनेटिव एनर्जी की तरफ, हमारे पास 2 मिनट हैं, इसको सम अप कीजिएगा, कैसे इस बोरान पे काबू पाया जाए ताकि इन मौसमों की शिद्दत का मुकाबला एनर्जी के जरिए भी किया जा सके?
देखिए, पाकिस्तान का जहाँ तक तल्लक है, हमारे 52% जो इलेक्ट्रिसिटी है वो डोमेस्टिक कंजम्पशन में जा रही है। समर में सबसे बड़ा मसला हमारा एयर कंडीशनर्स का है।
सही।
एयर कंडीशनर जो है वो हमारा जो ऊपर का तबका है वो इस्तेमाल करता है, और वो इतनी ज्यादा बिजली इस्तेमाल कर लेता है कि फिर लोड शेडिंग होती है। अगर एयर कंडीशनिंग के ऊपर कंट्रोल हो, और वो एयर कंडीशनिंग उन घरों में होता है जो रिलेटिवली कंफर्टेबल घर हैं।
सही।
तो एक तो ये है कि आपकी टैरिफ का फॉर्मूला ऐसा होना चाहिए कि जब बिल एक खास हद से ज्यादा हो तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाए, ताकि एयर कंडीशनिंग के ऊपर चेक लग सके। अब ये हालत है कि अक्सर लोग जो हैं वो कमरे से बाहर भी चले जाते हैं तो कमरे को ठंडा रखते हैं, स्पेशली ऑफिस में जहाँ के टेलीफोन पे कह दिया जाता है कि जी मेरा AC लगा दो, मैं 10 बजे पहुंचूंगा तो कमरा ठंडा हो जाए। एक तो ये बड़ी बात। दूसरी, हमारी जो वेस्टेज है वो लाइटिंग में है। आजकल LED लाइट्स जो हैं वो तकरीबन 1/5 एनर्जी कंज्यूम कर रही
है।
तो एक तो ये भी लेजिस्लेशन होनी चाहिए कि वी शुड वेरी क्विकली स्विच टू LED लाइट्स। इसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हमने LED लाइट्स सीलिंग लाइट्स बनाई हैं, और हमने देखा है कि जो ट्यूब लाइट्स 112 वाट पे चलती है, उतनी रोशनी देने वाली LED लाइट 24 वाट पे चलती है।
सही।
तो बहुत बड़ा फर्क है। और मैं अगर मेरे पास टाइम हो तो मैं आपको बताऊं कि जो प्रोजेक्ट्स हम कर रहे हैं जिसपे के लोड जो है हमने 1/4 पे लाया है।
सही, तो अगर बहुत बड़ा डिफरेंस है। आप जैसे आपने कहा कि
आपकी लोड शेडिंग वैसे ही खत्म हो जाती
है। जी नहीं, ये दोनों बहुत बड़ी बात है, खासतौर पर उसका जज्ब करना छतों का 90% आप कहते हैं कि सिर्फ सफ़ेद करने से कमी आ सकती है, तो यकीनन एनर्जी जो है वो उसकी कंजम्पशन भी कम हो जाती है। हम इस पे यकीनन बहुत तफसील से बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट ये हमारा मौजू है और आपको हम इंगेज करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया आज के इस प्रोग्राम में। जी
डीसी ग्रिड की बात है जो मैं चाहूँगा कि आप लोगों को समझाऊँ, मैं बहुत लोगों को समझाना चाहता हूँ।
ज़रूर, आपको हम इस पर तफसीलन आपसे बात करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। प्रोफेसर वकार हैदर साहब और डॉक्टर गवर्नर जमा साहब, आपके हम मशहूर हैं। और सामीन, कराची की सूरतहाल पे प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ, उनकी हिदायत पे दो मिनिस्टर्स इस वक्त कराची के अंदर मौजूद हैं। उनमें से एक है सायरा अफजल तारड़ साहिबा, स्टेट मिनिस्टर फॉर नेशनल हेल्थ सर्विसेज, और डॉक्टर अब्दुल कादिर बलोच साहब फेडरल मिनिस्टर हैं और उन्होंने मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स का दौरा किया है। बेसिकली वो ये असेस करने गए हैं कि वहाँ पर हालात क्या हैं और इसका नतीजा या इसका हल क्या निकाला जाना चाहिए है। उन्होंने हमें क्या बताया है, हमने सायरा अफजल तारड़ से कुछ देर पहले बात की है, आइए आपको उनका इंटरव्यू सुनवाते हैं। सायरा अफजल तारड़ साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आज आपने कराची में मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स का विजिट किया है, खासतौर पर जहाँ पे वो लोग जो मुतासर हैं इस हीट स्ट्रोक से, तो आपकी क्या असेसमेंट, इनिशियल असेसमेंट क्या रही, क्योंकि आपने प्राइम मिनिस्टर को फिर रिपोर्ट भी करना है।
देखिए जी, मुझे जो बात समझ आई वो ये आई कि ये बिल्कुल एक नेचुरल, आप इसको डिजास्टर समझे, और जिस तरह दुनिया में आपको याद होगा 2003 में फ्रांस में भी इसी तरह, खास तौर पे पेरिस में बहुत सारे अमवात वाक्य हुए। अभी पिछले दिनों 2400 आदमी जो है वो इंडिया में हलाकत हुई। अब मसला ये है कि इसमें सबसे बड़ा फैक्टर तो मौसम था। अब उसमें चूंकि टेम्परेचर 45 से भी ज्यादा गया, अब यही टेम्परेचर इंटीरियर सिंध में भी था, रूरल एरियाज बलोचिस्तान में भी था, पंजाब में भी था, लेकिन वहां पे ये क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वहां के लोगों का जो लाइफस्टाइल है उनको आदत है, और यहाँ पे जो 70% से ज्यादा लोग जिनकी खास तौर पे मौत वाकई हुई वो लोग थे जो बाहर निकले हुए थे और वो 50 साल से ज्यादा उम्र के थे और उनका ताल्लुक नहायत ही गरीब तबके से था और डायबिटिक थे। और फिर उस पे रमजान भी,
सही,
कि एक तो मौसम, फिर ऊपर से रमजान था और उनको पता ही नहीं था, वो सर कवर किए बगैर निकल रहे थे। औरतें जो हैं वो बकौल इनके वो तीसरे दिन आना शुरू हो गई, लेकिन उनकी तादाद कम थी। इसमें एडिक्ट लोग बहुत सारे थे, इसमें फकीर बहुत सारे थे जो कि गाँव से आ जाते हैं रमजान के महीने में बड़े शहरों में। लेकिन बहरहाल जो भी है, मेरा ख्याल है कि भारतीय हुकूमत, मैं ये समझती हूँ कि आपको पता है कि सर्विस डिलीवरी सूबे का काम है, तीनों हॉस्पिटल्स में इंतजाम अच्छे थे और अब तो चूंकि चीजें अंडर कंट्रोल थी, और सबसे जो काबिले सताइश बात थी वो अहले कराची की इमदाद थी, कि ढेर लगे पड़े थे तमाम अस्पतालों में पानी की बोतलों के, बेडशीट के, चारपाइयों के, बर्फ के, यहाँ तक के लोगों ने एसीज भी खरीद के लिए। मुझे ये जो मुझे लगता है वो ये कि जो आगे की बात है वो ये है कि हमें कोई जरूर स्ट्रेटजी बनानी चाहिए।
Exactly.
क्योंकि ये क्लाइमेटिक चेंजेस हो रही हैं।
सही, मैं इसी तरफ आना भी चाह रहा था। इसमें शॉर्ट टर्म भी है, लॉन्ग टर्म भी है। लॉन्ग टर्म में तो ये कि आपको एजुकेट भी करना है लोगों को एनवायरमेंट के बारे में,
लोगों को एजुकेट करना है, प्लस जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है। अब देखें अर्बनाइजेशन में क्या होता है, अर्बन एरियाज में वही टेम्परेचर जो कि कहीं 45, अगर रूरल एरिया में लोग सरवाइव कर रहे हैं तो इधर नहीं करते, इधर वो क्यूमुलेट हो के प्लस सी ब्रीज नहीं चली। वो कहते हैं कि पहली दफा ये हुआ है कि कराची में अब हवा बंद होती है समुंदर पे, लेकिन कुछ घंटों के लिए, ये 3-4 दिन से वो हुई। ह्यूमिडिटी लेवल कल भी 68% था।
सही।
तो अवेयरनेस की बहुत जरूरत है। कराची में बहुत ज्यादा स्लम्स हैं, बहुत ज्यादा झुग्गी हैं।
और सायरा, आप इस बात से भी शायद इत्तेफाक करेंगे कि अब कराची शहर की जो कैपेसिटी है उसकी, उससे कहीं ज्यादा आबादी हो चुकी है, तो इंतजामी सतह पे इससे हटके के सूबाई जिम्मेदारी है या वफाकी लीडरशिप को नए यूनिट्स बनाने होंगे आबादी के लिए।
कराची के लिए इनको उनको डिवाइड करना पड़ेगा, ज़ोन्स में डिवीजन तो है, लेकिन उसकी म्यूनिसिपल, उसकी हेल्थ फैसिलिटीज, इनको एक मेजर, मतलब मेरा तो ख्याल है कि रीस्ट्रक्चरिंग की जरूरत है।
बिल्कुल, और उसके साथ साथ
मतलब हर किस्म का बंदा है। आपको पता है अस्पतालों में अगर मैंने देखा तो ज्यादा लोकल कराची के लोग कम थे।
सही।
कोई किसी जिले से आया हुआ है, कोई किसी सूबे से आया हुआ है, तो रोजगार है लोगों का, تو اس حوالے سے میرا خیال ہے کہ ان کو یہ ساری چیزیں.
اور دوسرا شجرکاری, اس کے بارے میں کتنا فوکس ہونا چاہیے, کیونکہ اگر بلینز میں نئے درخت اگر لگائے جائیں تو کہتے ہیں کہ ٹیمپریچر آٹومیٹکلی بہت نیچے آ سکتا ہے, اور پاکستان کے اندر جب انرجی کرائسز ہے اور اس کو بھی نمٹنے میں, مکمل نمٹنے میں کئی سال لگیں گے, تو اس عرصے میں کیا کیا جانا چاہیے, کیا ہو سکتا ہے؟
یہ جو ساری بات آپ کر رہے ہیں یہ بالکل آپ کی بات ہے کہ اس طرح کے تمام اقدامات ان کو لینے پڑیں گے, کیونکہ یہ چیز آپ افورڈ نہیں کرتے. اب جہاں تک بجلی کا ہے وہ بھی وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے, وہ بھی آ گئے ہیں لوگ. اب ایک موشن موو ہوا ہے نیشنل اسمبلی میں, حکومت نے کیا ہے, اس کی جب انکوائری رپورٹ آ جائے نا, اور جو جو بھی فیکٹرز ہیں, میرا خیال ہے کہ لانگ ٹرم کے لیے این ڈی ایم میں میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ, صوبائی حکومت, وفاقی, کیونکہ پاکستان از ویری پرون ٹوورڈ نیچرل ڈیزاسٹر, فلڈ شلڈ ارتھکویک تو ہوتے ہیں, لیکن یہ والی جو صورتحال ہو رہی ہے نا, اس کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ لانگ ٹرم پلاننگ ہو, اویئرنیس ہو, پتا ہو کہ جب ٹیمپریچر اس سے اوپر جائے گا تو ایک الارمنگ سچویشن ہو جائے, ایمرجنسی نافذ ہو جائے, میڈیا پہ لوگوں کو بتایا جائے, اسکولوں میں. آپ کو پتا ہے بہت سارے یورپ کے ایسے ممالک ہیں کہ 30 سے اوپر وہاں ٹیمپریچر جاتا ہے تو اسکول بند ہو جاتے ہیں.
بالکل بالکل. اور دوسرا یہ کہ نئے ٹاؤنز, نئی بستیاں, شہروں کے ساتھ نئے شہر آباد کرنا ہوں گے, اگر کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ دیہی علاقوں سے بڑی رپورٹس آتی ہیں پاکستان کے اندر, شہری علاقوں کی طرف جو مائگریشن ہے اس کا رجحان بہت زیادہ ہے, لیکن کوئی شہر کتنے لوگوں کو برداشت کر سکتا ہے؟ اب کراچی کی کیپیسٹی شاید 70-80 لاکھ لوگوں کی ہو, لیکن وہاں پہ 2 کروڑ سے زیادہ لوگ بیٹھے ہیں, تو نئے ٹاؤنز, نئی آباد کاریاں, اور اس طریقے سے آرگنائزرز کو اس کو پلان کرنا کہ شفٹ ہو آبادی اور اس کا جو بہاؤ ہے وہ ایک جگہ پہ نہ ہو.
دیکھیں, اربنائزیشن جو ہے وہ بڑا نیچرل فینومینا ہے, اور پاکستان میں تو بھی جو اکنامک سروے ہوا ہے اس میں آپ دیکھیں کہ انڈیکیشن جو ہے ہماری وہ یہ ہے کہ پاکستان ان ممالک میں جدھر اربنائزیشن بہت تیزی سے ہو رہی ہے. اب کئی لوگ اس کو پازیٹیو لیتے ہیں, کئی نیگیٹو لیتے ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ کراچی, لاہور, پنڈی, اس طرح کے جو بڑے شہر ہیں نا, فیصل آباد ٹائپ, ان کو, لوگوں کو, پشاور, یہاں پہ اسپیشل ان کی میونسپل کارپوریشن کو,
بالکل,
اور جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے ان کو ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجی بنانی پڑے گی.
صحیح.
اور مطلب آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اگر لوگ آتے ہیں تو ان کے رہنے کا کیا معیار ہے. اب اس وقت کیا ہے کہ 1000 سے زیادہ لوگ مر گئے.
جی.
اب وہ لوگ جب زندہ تھے تو کسی کو ان کا پتا بھی نہیں تھا کہ وہ کس حال میں رہتے ہیں.
صحیح.
مطلب وہ جو جس کا دل کرتا ہے جھگیوں میں آ کے, نالوں میں آ کے, پلوں کے نیچے, اور فقیر, مطلب یہ جو,
اور ویسے اس میں تو آپ کی بھی ایک ذمہ داری ہے, آپ ایک تو سینسس بھی تو کرائیں.
لوکل باڈیز کے جب الیکشن ہوں گے تو چیزیں بہت,
ایگزیکٹلی, یعنی لوکل باڈی اگر اتنی امپورٹنٹ ہے, میں اسی طرف آنا چاہ رہا تھا, تو اس کو اتنا موخر نہیں ہونا چاہیے تھا, ایک بات. اور دوسرا, سینسس 98 کے بعد نہیں ہوا ہے پاکستان کے اندر پچھلے 17-18 سالوں میں.
جی ہاں, ڈسائڈ
ہو گیا. جی ہاں, اچھا آخری بات میں ایک پوچھنا چاہوں گا,
ہاں
بہت امپورٹنٹ ہے, تبھی تو کوئی پلاننگ ہو سکتی ہے. آخری بات پوچھنا چاہوں گا کراچی کے ریفرنس میں, جو ایک تھریٹننگ ہے ابھی انٹرنیشنل میڈیا نے اس کو رپورٹ کیا, ایسوسیٹڈ پریس نے, ہمارے وائس آف امریکہ نے وہاں سے, کہ طالبان نے وہاں پہ کراچی الیکٹرک کی جو اتھارٹیز ہیں ان کو تھریٹ کیا ہے کہ آپ بجلی پرووائڈ کریں, یعنی اب وہ انتظامی امور میں بھی داخل ہو رہے ہیں اور ایک طرح سے اپنا ایک امیج بلڈنگ کر رہے ہیں.
معذرت کے ساتھ, وہ یہ بے شک کر رہے ہیں, لیکن اللہ کے تعالیٰ کی مہربانی سے آپ کو مجھ سے زیادہ پتا ہوگا کہ کراچی میں حالات کتنے بہتر ہو گئے ہیں, ٹارگیٹ کتنی بہتر ہوگی. ابھی میڈیا میں سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ فون جس طرح ہم لے کے گھوم رہے ہیں ہم نکل نہیں سکتے تھے, اور انہوں نے کیا سیٹ کیا ہے, مطلب ان کے کہنے پہ بجلی آ جائے گی, مطلب کرنے کو تو کوئی بھی کر سکتا ہے.
صحیح.
اب ظاہر ہے جو حالات ہیں اب وہ یہی کر سکتے ہیں نا, لوگوں کے دلوں میں ڈالنے کے لیے. کل وزیر اعظم صاحب نے خود میٹنگ چیئر کی ہے, کل دوپہر سے نیپرا کی جو ریگولیٹری باڈی ہے اس کی ٹیم یہاں آ چکی ہے.
صحیح.
اور جو کے ایس سی سے پوچھ رہی ہے کہ آپ کی جتنی کیپیسٹی ہے آپ کیوں نہیں پرووائڈ کر.
Exactly. اس سوال کا کیا جواب ملا ہے آپ کو؟ پرائم منسٹر صاحب بھی بار بار پوچھ رہے ہیں, خواجہ صاحب سے بھی وضاحت مانگ رہے ہیں, اور اس کے باوجود کہ ایک کلیم بھی سامنے آیا کہ جتنی ہماری کیپیسٹی ہے ہم نے پروڈیوس کیا.
اچھا, آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ 2008 میں جو کانٹریکٹ ہوا جس کے تحت یہ نیپرا کو نئے کلاسز کے تحت دیا گیا, حکومت نے جب ان سے پوچھ گچھ کی اور انہوں نے کہا کہ ہم رینیو نہیں کریں گے, وہ کورٹ میں چلے گئے.
صحیح.
اس وقت کے الیکٹرکس نے اسٹے لیا ہوا ہے.
صحیح.
تو یہ چیزیں ساری ہیں جو ان شاء اللہ ہم مل کے کریں گے, اور یہ اس طرح کی جو دھمکیاں ہیں یا یہ جو ہے نا, یہ تو میرا خیال ہے کہ اب ان کا کوئی جواز نہیں اور کوئی ان کی بیس بھی نہیں.
بہت شکریہ سائر افضل تارڑ صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, آپ نے ہمیں جوائن کیا, آپ کا بہت شکریہ. پروگرام جہارنگ میں آپ کا خیر مقدم میں ہوں. اسد حسن پروڈیوسر ہیں عریشہ خان اور انجم ہیرل گل, اور پروگرام کے آخری ہمارے پاس تقریباً 6 منٹ. جلال الدین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سابق ٹیسٹ کرکٹر, اور دو آج کی ڈیولپمنٹس, اس پہ ہم ان کا انالیسز لیں گے. ایک تو گال ٹیسٹ, پاکستان کی ٹیم کو شدید مشکلات کا سامنا ہے, لیکن اچھی بات یہ ہے کہ یاسر شاہ پاکستان کے فاسٹسٹ 50 وکٹس کلیکٹ کرنے والے بالر بن گئے, اور انہوں نے اپنے کوچ وقار یونسن کا ریکارڈ جو ہے وہ توڑ دیا ہے. تو ان کی پرفارمنس بڑی شاندار, لیکن ٹیم کی پرفارمنس وہ ذرا اس وقت مشکلات سے دو چار ہے. اس پہ بات کریں گے, اور ساتھ ساتھ کرکٹ, جب پاکستان کو انٹرنیشنل کرکٹ میں چیلنجز کا سامنا ہے, ظہیر عباس صاحب پاکستان کے فارمر لیجنڈری بیٹس مین, وہ آئی سی سی کے نئے سربراہ کے طور پہ اپنی ذمہ داریاں سنبھال چکے ہیں, کتنا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں ان کی, کیونکہ یہ بہرحال ایک علامتی عہدہ ہے, اس کے باوجود وہ کیا کر سکتے ہیں پاکستان کی کرکٹ کے لیے. جلال الدین صاحب, پہلے گال ٹیسٹ پہ بات کر لیتے ہیں, کیا مشکلات اس وقت ہیں؟ پہلے یاسر شاہ کو آپ کس طرح سے اپریشیٹ کریں گے, اور دوسرا یہ کہ ان مشکلات سے نکلنے کے امکان ہے, کیونکہ ایک ٹیسٹ بہرحال کچھ غالباً 2006 میں ہوا تھا, اسی طرح کنڈیشن نے پاکستان نے اگینسٹ سری لنکا سروائیو کیا, پہلی اننگ میں کم سکور ہونے کے باوجود فتح حاصل کی. تو کیا تاریخ دہرائی جا سکتی ہے, یا لگتا ہے کہ اب بہت مشکل ہو گیا ہے؟
دیکھیے, کرکٹ میں تو خیر ہر چیز ممکن ہوتی ہے, مگر اگر آج کی سچویشن میں دیکھیں تو ایک تو پاکستان کو سیٹ بیک ہوا جب انفٹ ہو گئے, وہ ایک بڑا فرق پڑا, والے کی کچھ ٹائم تھی پاکستان کی اور انہوں نے کافی حد تک کنٹرول بھی کیا. تو میں یہی کہوں گا کہ اس وقت تو پاکستان ذرا مشکل پوزیشن پہ ہے, اپنے آپ کو میچ بتانا اس وقت مشکل ہے, نہ کہ جیتنے کی کوئی بات کرے گا. ہاں, مگر یہ ضرور تھا کہ جو پاکستان کی بیٹنگ فرسٹ اننگ میں ایکسپوز ہوئی ہے, اس کا وہی بیسک ریزنز ابھی تک چلے آ رہے ہیں کہ جہاں بھی تھوڑا سا بالرس کو ہیلپ ملتی ہے پچ سے, چاہے وہ اسپنر ہوں چاہے وہ پیسر ہوں, وہاں ہماری بیٹنگ ایکسپوز ہوتی ہے بیکاز آف ویک ٹیکنیکس. وہ اس میں بھی ہوا ہے, اور اس کا ایڈوانٹیج سری لنکا نے لیا, مگر ہماری بالنگ ابھی بھی بہتر تھی. اگر
بالنگ بہتر ہے, لیکن دیکھیں آپ کا فاسٹ بالنگ کا شعبہ بھی ایکسپوز ہو رہا ہے کافی عرصے سے, خاص طور پہ اپنی نیشن سچویشن کے اندر, کنڈیشن کے اندر فاسٹ بالنگ کا شعبہ بھی ایکسپوز ہو رہا ہے.
دیکھیں, ابھی یہاں مسئلہ یہ ہے جو پاکستان کرکٹ کو رن کر رہا ہے, ان کو یہ آئیڈینٹیفائی کرنا نہیں آ رہا کہ کون سا پلیئر ان کو سوٹ کرے گا ایٹ انٹرنیشنل لیول. وہ سب کو موقع دے رہے ہیں اور پھر سب کو دو میچ ایک میچ کھلاتے ہیں, پھر ڈراپ کر دیتے ہیں.
یہ ان کے اندر, وہ تو ایون یاسر شاہ کو چانس نہیں دے رہے تھے, یاسر شاہ کو چانس نہیں مل رہا تھا. جی ہاں, تو
دیکھیں یاسر شاہ کو بھی انہوں نے آپ ورلڈ کپ میں بھی دیکھیں, اس کے بعد بھی دیکھیں, جتنا چانس ملنا چاہیے تھا وہ نہیں دیا انہوں نے, ان کو ٹچ ہی نہیں آ رہا تھا. اور الٹیمیٹلی یہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ اس میں وہ پوٹینشیل ہے جو ٹاپ لیول پہ پرفارم کر سکے, یہ ٹیم مینجمنٹ اور سلیکشن کمیٹی کا کام ہوتا ہے.
تو آپ کم از کم یہ سمجھ لیا جائے کہ یاسر شاہ انٹیگرل پارٹ بن گئے پاکستان کی کرکٹ کے فاسٹ
بالنگ سسٹم سے تھا, اور وہاں اس میں پوٹینشیل تھا. وہ پوٹینشیل کے ساتھ ساتھ جو اہم چیز تھی وہ اس کا ان بلٹ کانفیڈینس ہے, جس کی وجہ سے یہ انٹرنیشنلی پرفارم کر رہا ہے. خالی اسکل کافی نہیں ہوتی ہے ٹاپ لیول پہ پرفارم کرنے کے لیے, وہ کانفیڈینس جو ٹیم مینجمنٹ نہیں دلوا رہی تھی اس کے اندر ان بلٹ ہے, اس کی وجہ سے اس نے یہ پرفارم کیا.
Exactly. اب آتے ہیں ذرا دوسری طرف, ظہیر عباس صاحب پاکستان کے لیجنڈری بیٹس مین, آئی سی سی کو ہیڈ کرنے کے لیے انہوں نے اپنی ذمہ داریاں, اپنا عہدہ, اس کا چارج سنبھال لیا ہے, کتنی بڑی خبر ہے پاکستان کے لیے, اور پھر وہ کیا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں ٹوورڈز کرکٹ, اسپیشلی پاکستانی کرکٹ؟
دیکھیں, جہاں تک ایز اے کرکٹر ظہیر عباس کا ظاہر ہے کہ وہ ٹاپ پلیئروں میں آتے ہیں پاکستان کے, اور اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ جاب ان کو دی گئی ہے اس بیس پہ, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل صحیح بھی ہوا ہے. مگر اگر آپ ایڈمنسٹریٹو سائڈ پہ جائیں گے تو وہ اتنا ایکسپیرینس ظہیر عباس کا نہیں ہے, مگر اپنے اس کرکٹ اسٹیچر سے وہ اگر کام نکالنا چاہیں تو بہت سے نکال سکتے ہیں, اور پاکستان کو جہاں پہ بھی فیور دلا سکتے ہیں یا جو اس پاکستان کے لیے پازیٹیو امیج بلڈ کر سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں اپنی اس کرکٹ امیج کی وجہ سے. ایڈمنسٹریٹو تو ان کا اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے, مگر میں سمجھتا ہوں جب گئے تو یہ ایک اچھا سائن ہے. پاکستان کے ایک ایسے پلیئر جو کہ دنیا میں مانے جاتے ہیں ان کو یہ پوسٹ دی گئی ہے, ان کے اپنے لیے بھی آنر ہے اور پاکستان کے لیے ظاہر ہے کہ آنر تو ہو گئی ہوگا, اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو وہ فائدہ پہنچا دیں اپنی اس کرکٹ ایبلٹی کی وجہ سے.
بہت شکریہ جلال الدین صاحب, سابق ٹیسٹ کرکٹر, آپ نے ہمیں جوائن کیا, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے, آپ کا بہت شکریہ. اور سامعین, اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ پروگرام جہاں رنگ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. پروڈیوسرز ہیں ہمارے ساتھ انجم ہیرل گل اور عریشہ خان, اسٹوڈیو میں ان کو ہیلپ کر رہی ہیں ایمن رضوی, اور ان کے ساتھ ہیں لیلا, جبکہ اسٹوڈیو انجینئرز جو ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹی این وان اور جان ڈرائیڈن. اسد حسن کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔